الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. ہماری زندگی کچھ اس طرح گزرتی جا رہی ہے کہ گھڑیاں گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے ہیں اور مستقبل کا کوئی علم نہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کچھ ایسے دن یا مہینے نصیب کر دے جن میں ہم اللہ کو خوش کر سکیں. اس لیے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہم مسلمانوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے کہ اگر ان دنوں سے تم فائدہ اٹھا لو تو میں تمہیں یہ نواز سکتا ہوں, یہ کچھ میں کر سکتا ہوں. اور کچھ ہمارے اپنے معاملات بھی ہیں جس میں ہم بڑے آزاد ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور مہربانی خاص موسموں میں ہم مسلمانوں کے لیے عنایت کرنا چاہتا ہے. اور سال کے یہ جو دن ہیں یا مہینے ہیں, ان میں خاص طور پر رمضان کا جو مہینہ ہے, اس مہینے کو موسم الطاعات کہتے ہیں, یعنی ایسا مہینہ جس میں مسلمان صرف اور صرف اللہ کی فرما بداری کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے. یہ مہینہ اس قدر مقدس ہے اور مسلمان کے لیے سارا سال منتظر یعنی انتظار میں رہتا ہے کہ کب وہ مہینہ آئے اور کب میں ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو میں خوش کر سکوں. ہمارے جو اسلاف تھے, بزرگ تھے جو پہلے گزر گئے, وہ اکثر و بیشتر اللہ کی جناب میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جب رجب اور شعبان آتا تو یہ دعا کرتے, اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, اور جب رمضان آتا اور رمضان کے لیے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں کم از کم اتنی زندگی اور نصیب کر دے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے یا شعبان کا مہینہ, ہمیں کم از کم رمضان میں داخل کر دے, کچھ تو کر سکے, یہ خواہش ہوتی تھی. اور صحابہ کرام کی بھی دیکھیے دعائیں اور خواہشات کیا ہوتی تھی. روزے تو ویسے ہی رکھتے تھے, وہ نمازیں تو ویسے ہی پڑھتے تھے, مگر دو دعائیں ان کی بطور خاص ہوا کرتی تھی کہ اللہ رمضان کو گرمی میں لا اور سردیوں کی راتیں لمبی کر دے. سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی تھیں مگر رمضان گرمی میں آنا بڑی عجیب سی بات تھی. وہ اس لیے دعائیں کرتے تھے کہ اس ماہ میں جتنی لمبی فرصت ہمیں ملے گی ہم کم از کم اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری کی حد میں رہیں گے، اور ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو گزرے گی وہ روزے کی حالت میں گزرے گی، جس کا ثواب 10 گنا کئی گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح راتوں کو لمبی کرنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ گھڑی، سردیوں کی جو راتیں ہیں جتنی لمبی ہوں گی ہمیں تھوڑی سی نیند کا جو موقع ملے گا ملے گا، مگر راتوں کو ہم قیام کریں گے اور مصلوں پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے قرآن کے ذریعے گفتگو کریں گے اور اپنے رب کو خوش کرنا چاہیں گے. یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہوتی تھی، یہ ان کی خواہشات ہوتی تھی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم خود بھی مسلمان ہونے کے ناطے سے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ رمضان کے بارے میں ہم سوچیں کہ آ رہا ہے یہ موسم، اب کل تک انشاءاللہ کل کو ہو سکتا ہے ہم رات کو تراویح پڑھیں یا پرسوں رات کو پڑھیں، وقت تھوڑا سا ہے، لیکن ابھی سے کچھ ارادے ایسے ہونے چاہیے، پلان ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان کو ہم نے گزارنا کس طرح ہے، کیونکہ اس پلان کے بغیر رمضان روٹین کے مطابق جس طرح دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح گزار دیا تو یہ رمضان کو گزارنے کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ جذبہ، وہ شوق، وہ تڑپ کہ کسی طرح میں اس مہینے میں نیکیاں ہی نیکیاں کر کے اپنے رب کو خوش کر سکوں اور اللہ کا بندہ بہترین انسان بن سکوں، یہ ایک تڑپ اور خوشی یہ سب مسلمانوں کے دلوں میں رمضان کی آمد سے پہلے ہونی چاہیے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے اور بڑی شدید گرمی ہے، اور یہ شدید گرمی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ مہینہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر الصبر والمعاصات، کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو صبر کرنے کا ہے، صبر سکھاتا ہے انسان کو اور باہمی ہمدردی بھی سکھاتا ہے. صبر کس چیز میں؟ یعنی انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، سردیوں کا وقت تو تھوڑا ہوتا ہے لیکن گرمیاں جتنی بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، لمبے دن ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر شدید گرمی اس موسم میں ظاہر ہے انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، سخت گرمی ہے، باہر نکلنے سے انسان عاجز آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس مہینے میں جس قدر ثواب کمانے کی بہترین سے بہترین نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسی قدر انشاءاللہ نوازے گا. حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو عصر کے بعد افطار سے پہلے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے خالی معدہ ہونے کی وجہ سے. ہم بظاہر آپس میں بیٹھے ہوں تو اس بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبو جو منہ کی بساند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ بندہ صرف میری رضا کی خاطر صبح کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، معدہ خالی ہو چکا ہے اور اس کا پیٹ بول رہا ہے کہ بالکل خالی ہے، لیکن صرف میری رضا کی خاطر یہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس لیے اس کی یہ خوشبو تمہارے نزدیک تو اس کی بدبو تمہارے نزدیک تو بدبو ہے، مگر میرے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد کچھ ناپسندیدہ چیزوں کی باڑ لگا دی ہے. بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ ان ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے، مگر جنت میں جانے کے لیے ان ناپسندیدہ چیزوں کو کرنا ہوگا اور اس باڑ کو عبور کرنا ہوگا، تب جا کے وہ جنت مل سکتی ہے. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہی جو ہمارے عام مزاج کے مطابق نہیں ہیں. کبھی کبھی یہ تکلیفیں، یہ ناپسندیدہ چیزیں رب کی خاطر برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور جب رب کی خاطر برداشت کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اس کے ہاں بڑا اجر رکھتا ہے. یہی وہ چیز ہے منہ کی بسان، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت، کہ انسان اپنے آپ کو لگا دے اس طرف، تھکا دے، لگ جائے اس طرف. یہ وہ چیز ہے جو ناپسندیدہ تو ہے مگر تو مزاج کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے جو کرنے کے کام ہیں وہ چند ایک بڑے اہم ہیں. پہلی بات جو ہمیں سمجھائی گئی وہ یہی کہ رمضان میں روزہ رکھنا ایک ایک مسلمان پر فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے. عورت اپنی بیماری کو چھوڑ کے باقی حالات میں جب وہ صحیح ہوتی ہے، ان سب پر قرآن، ان سب پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے قرآن مجید کی روح سے، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، مسلمانوں تم میں جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس ماہ کا روزہ لازمن رکھے، تو یہ فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے جو روزہ رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، تین دفعہ آپ نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. اور ایک روایت میں خواب و خسرا، وہ آدمی بڑے گھاٹے میں پڑ گیا، نقصان اٹھایا اس نے. کون؟ کل من ادرک رمضان ولم یغفر له ذنبه، ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جو رمضان کو پائے مگر رمضان کی عبادت کر کے، رب کی اطاعت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. آپ فرماتے ہیں یہ شخص انتہائی بدنصیب انسان ہے. تو اس اعتبار سے روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ہے. ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کے، ہمت ہوتے ہوئے، ایک مسلمان جو مکلف ہے، جو رکھ سکتا ہے مگر نہیں رکھ رہا، جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ آئندہ ساری عمر بھی روزے رکھے، جو نقصان وہ اپنی زندگی میں اٹھا چکا ہے اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے مینٹلی طور پر، قلبی طور پر، دماغی طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا مجھ پر فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی مجھ پر فرض ہے اور میں نے رکھنا ہے. اس میں خود نہیں بلکہ بحیثیت ایک ذمہ دار کے، باپ کے، میں اپنی اولاد کو بھی کہوں کہ وہ بھی روزے رکھے، فرض ہے، حکم دوں. شوہر ہوں تو اپنی بیوی کو کہوں فرض ہے وہ بھی روزہ رکھے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہی رمضان کا احترام ہے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے. یہ بڑی بدبختی ہوگی کہ روزہ لوگ روزے میں ہوں اور میں روزہ نہ رکھ کے دن کو کھاؤں، یہ رمضان کا احترام نہیں ہے، یہ رمضان کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہے. اسلام کے پانچ جو بنیادی ارکان ہیں ان میں یہ ایک اہم رکن ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو رکھنا ہے. پھر یہی روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے، غربت کس چیز کا نام ہے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، مگر جب اس فیز سے گزرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صبح سے لے کر رات تک بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیاس اور بھوک کس کا نام ہے، غربت کس چیز کا نام ہے. اور ہمارے مسلمان بھائی جو بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر ایک دن کی بھوک اور پیاس میرے لیے ناقابل برداشت ہے تو دوسرے جو مسلمان ہیں وہ کئی کئی دن، کئی کئی ماہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوگی؟ روزہ ہمارے اندر ایسی ہمدردی پیدا کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی بڑی تکلیف دہ چیز ہے، جب میرے لیے ناقابل برداشت ہے تو میرے مسلمان بھائی کے لیے کیسا ہوگا؟ تو یہ ہمدردی جب انسان کے دل میں آتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ پھر اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی چاہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے، اس کو بھی پلاتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کو بھی راشن فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ غربت یا بھوک اور پیاس یہ چیز ہے، ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ حقیقت ہے ہمارا سرمایہ ہو ہم ضائع کر دیں گے، کھانا ہو اس کو بھی ضائع کر دیں گے، جو کھایا کھا لیا، بہت کچھ ضائع ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔ اور اس کا اگر یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا بھی ہم سے سوال کرنا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے عطا کی تھی، تم نے غریب کو تو نہ دی مگر اپنے گھر میں رکھ رکھ کے اس کو ضائع کر دیا، کیوں؟ یہ الگ گناہ بھی ہے، اس سے بھی بچنا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور یہ مہینہ اگر یہ ہمدردی ہمارے اندر پیدا کر دے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان جو ہمارا اپنا بھائی ہو یا قریبی ہمسایہ ہو، احباب میں کوئی دوست ہو، اس کی بھوک پیاس اور برداشت کا جو عالم ہے اس کو دیکھ کے ہم بے پرواہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ دین نے ہم مسلمانوں کو اکسایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ سارا سال اہل جو اہل دولت ہیں، اہل ثروت حضرات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہیں مومن مگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں صرف اللہ کی خاطر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کو یہ عادت بڑی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے، یہ اہل جنت کا شیوا ہے اس دنیا میں، اس خوش نصیب کے لیے بڑا بہترین موقع ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اس کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے کام کرے کہ کسی طرح میں جنت میں پہنچ سکوں۔ یہ کرنے کے یہ کام ہے، مال کی محبت ہے، اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو ایسے اٹھا کے دے دیا جائے، مگر مواساط ہمدردی اس کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ مال اللہ کی محبت میں خرچ کر دیا جائے۔ اور اس ماہ کی ایک نیکی، اس ماہ کی ایک معمولی سی نیکی دوسرے سال کے 11 مہینوں میں کی ہوئی فرض کی نیکی کے برابر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور اگر ایک فرض اس ماہ میں ادا کیا جائے تو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں یا دوسرے دنوں میں جو 70 فرض ادا کیے جاتے ہیں، اس کا ایک فرض ان 70 فرضوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تھوڑی نیکی ہیں، تھوڑی عنایات ہیں ہمارے رب کی جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ تو دینے پہ آتا ہے، یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں بندوں کو دوں، نوازوں ان کو، مگر لینے والے کوئی ہوں تو۔ اس لیے پہلا کام یہی ہے کہ ہم گرمی کے روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا، ہم نے کر رکھنے ہیں ہر صورت میں روزے، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا اور نہ ہی دماغ میں کوئی ایسی بات آئے کہ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اس کا کیا ہوگا، لمبے دن ہیں، کام نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر رب کی رضا کی خاطر یہی بندہ تحیہ کر لے تو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص مہربانیاں کر کے ہمارے لیے کئی فائدے کھول دے، جس میں ایک عام فائدہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیمار لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، کئی شوگر کے مریض، اسی طرح کئی ایسے لوگ جو بی پی کے مریض ہیں، ہائی ہوتا ہے ان کا، ان کو باوجود اس کے کہ میڈیکل ڈاکٹر منع کرتے ہیں مگر وہ روزہ رکھ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا بیماری رہی نہیں. ہم نہیں جانتے کتنی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دے, کتنی ایسی بری عادتیں ہیں جن پر ہم مجبور ہوتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر روزہ رکھنے کا تہیہ کر لیا جائے کہ رب کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اچھی عادتیں اس کے عوض ہمیں نصیب کر دے اور صحت بھی اچھی ہو جائے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں, دین کے ہر کام میں خیر ہے, نفع ہے, فائدہ ہے, روحانی بھی اور جسمانی بھی. اس لیے اس کو چیلنج مت سمجھیے, یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر لے آیا اور ہمیں ثواب کمانے کا چانس دیا. اور جتنی بھی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں, یہ اصل چیز ہے. تو اس لیے یہ شیطانی خیالات یا وسوسے یا اس قسم کی جو باتیں ہیں, خدا نخواستہ اگر ذہن میں آئیں تو سب سے پہلے ہم ان کو دور کریں, مینٹلی تیار رہیں, تیاری کریں اس کے لیے. آج کل جو گرمی کے روزے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ نے بھی گرمی کے روزے رکھے ہیں شدید گرمی میں, لیکن معمول کیا تھا پتہ ہی چلتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھجور کو صبح کے وقت بھگو لیا کرتے تھے پانی میں بھگو کے شام تک وہ ایک اچھا خاصا یعنی ایک شربت بن جاتا تھا, کھجور گھل جاتی تھی پانی میں جھاگ کے بغیر, کھجور گھل جاتی تھی پانی میں اور پھر آپ اسی کو نچوڑ کے پی لیتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے سخت گرمی کے موسم میں, افطار بھی اسی سے اور سحری بھی اسی سے. اور جس کے فائدے کیا نظر آتے ہیں, کبھی بھی کسی صحابی کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی, نہ اس نے نریٹ کی ہے کہ سخت گرمی کے روزے تھے اور ہم پیاس محسوس کرتے تھے. بہترین علاج ہے پیاس, تھکن نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں اور خاص طور پر رمضان میں یہ چیزیں تو عام ہوتی ہیں, کھجور عام ہوتی ہے. اس کو اگر گھر کے اچھے برتن میں بھگو کے انسان رکھ دے اور کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھے, فریج میں ہی رکھ دے, اور پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے پہلے اس کو چھان کے یا نچوڑ کے اسی کو کھجور سمیت اس کے مادے سمیت پانی کو بندہ بطور شربت کے پیے, یقین مانیے کہ صحابہ ایسے کرتے تھے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, مگر پیاس یا بھوک یا ہمت کمزوری کبھی بھی انہوں نے اس کا خیال نہیں دلایا, نہ زبان سے گفتگو کی ہے کہ ہمیں یہ تکلیف ہوتی تھی. اس سنت پہ عمل تو کیجیے, دیکھیں انشاءاللہ کتنی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور کتنی فیل کرتا ہے انسان کہ واقعی ہم رمضان کے روزے گرمی کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے, سنت رسول ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے, ہم اس کو اپنائیں اور اسی کا زیادہ اہتمام کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس مہینے کو مواسات کا مہینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم جہاں غریبوں کی ہمدردی اپنے دلوں میں پاتے ہیں, وہاں اپنے رشتہ دار جو ہیں, قریبی رشتہ دار, بہن ہے, بھائی ہے, والدین ہیں یا چچا ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, ان سب کے ارد گرد جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, ان سب کے ساتھ بھی ہمدردی کا ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کر دیتا ہے. ہوتا ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں, ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں, سال ہر سال تک نہیں بولتے. مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہو, یہ فیصلہ ہے شریعت کا. اس میں ہم نے اپنے غصے کو نہیں دیکھنا, اپنی ذات کو نہیں دیکھنا, اپنی ناک کو نہیں دیکھنا, ہمیں آگے بڑھنا ہے، جو آگے بڑھ گیا انشاءاللہ اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا. جس طرح سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس طرح دوستی اور صلح کرنے میں بھی اور صلہ رحمی کرنے میں بھی جو آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈبل ثواب دیتا ہے. یہ مہینہ ہے، جو کمزوری ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ معمولی نہیں ہے. صلہ رحمی کو اگر قطع رحمی میں ہم نے برقرار رکھا اور رمضان کے روزے بھی رکھے تو سوچئے، جہاں رمضان اور روزہ بندے کو معاف کروانے کے لیے رب کی جناب میں درخواست کرے گا، وہاں صلہ رحمی نے بھی رب کی جناب میں درخواست کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صرف صلہ رحمی کو اختیار دینا ہے کہ صلہ رحمی سنو، دنیا میں تمہیں جس نے جوڑا آج تو اس کو جوڑ لے، اور جس نے تمہیں کاٹا آج میں بھی اس کو کاٹ رہا ہوں. یہ بڑا اہم ایشو ہے، بڑا اہم. ناراضگیاں دور کریں، وسیع کریں اپنے دلوں کو. اپنے خون ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں. کیوں خون سفید ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے باروں میں، اپنوں کے باروں میں؟ زندگی کا کیا پتہ ہے؟ جب مر جائیں گے پھر یاد کریں گے کہ ہاں بھائی بڑا اچھا بھائی تھا، بڑے اچھے والد تھے، بڑی اچھی ماں تھی، بڑی اچھی بہن تھی. مزہ تو یہی ہے، یہی مہینہ ہے صبر کرنے کا، مواساط کا، کہ ہم سب آپس میں مل جائیں اور ان تعلقات کو اور استوار کریں. آپس میں دلوں میں جو محبتیں ہیں ان کو بسائیں، نفرتوں کو نکالیں. یہ تاکید ہے صلہ رحمی. قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ جنتی لوگ وہی ہیں جن کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ دنیا میں تم نے آپس میں صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری کو نبھا کے رکھنا ہے، کاٹنا نہیں ہے. یہی لوگ جنت میں جائیں گے. سوچئے، ذاتی غصے کی خاطر اتنی بہترین چیز کو جو دائمی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو ہم چھوڑ دیں، اور یہ عارضی زندگی اس کے لیے ہم سب کچھ کر لیں، یہ عقل مندی ہے. عقل مندی اور سانہ پن یہی ہے کہ ہم دنیا میں وہ کام کریں جس سے ہماری آخرت بن جائے، وہ کام نہ کریں جس سے ہماری آخرت برباد ہو. اس لیے بڑا اہم ایشو ہے جس کو ہم بالکل معمولی حیثیت دیتے ہیں، مگر دین یہی کہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی انا کو چھوڑے، رب کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی رضا چاہتے ہوئے ہر وہ کام کر ڈالے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے. وَيُوصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. پھر اسی طرح یہ مہینہ، اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے. قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات کو، قدر کی رات کو یہ قرآن نازل ہوا. اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ مقام رکھتی ہے، اگر اس کو جاگ کے عبادتیں کر کے بندہ یہ رات گزار دے. اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کلام مبارک فرشتے کے ذریعے سے مبارک مہینے میں مبارک شخصیت پر اور مبارک امت کے لیے اللہ نے یہ اتارا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں ہی عنایتیں ہیں. ہم کتنی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، جب ہمارا لنک ہی اوپر نہ جڑے تو سوچئے برکتیں کہاں ہوں گی. اوپر تو ساری برکتیں نظر آتی ہیں، مگر یہ امت جو بابرکت امت جس کو قرار دیا گیا، وہ اس شرط پر قرار دیا گیا کہ وہ اس مبارک کتاب کو بھی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے گی. سب کچھ ہے ہمارے پاس، قرآن سے تعلق ہمارا جڑنا چاہیے. اسے ہم پڑھیں، خوب تلاوت کریں اس کی، بیٹھ جائیں گوشے میں، نکالیں وقت کو، جبر کریں اپنے اوپر کہ کوئی اور کام نہیں کرنا. قرآن کی جب تک تلاوت نہیں ہوگی ایک خاص ورد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. میں نے اٹھنا نہیں ہے مصلے سے، یا کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا جب تک کہ میں اپنی تلاوت پوری نہ کر لوں. یہ عادت تو بنا. خواہشات ہیں، خیالات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ادھر ادھر مصروف کر دیتی ہیں، اور جو اچھا چانس ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنے کا وہ ہم مس کر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے بعد میں سوچتے ہیں میں نے کیا کیا، میں کر سکتا تھا مگر میں نے نہیں کیا. اسلاف جو تھے، اسلاف، ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے وہ کتابوں کو، جو علمی کتابیں ہوتی ہیں پڑھنے پڑھانے کی، وہ سب لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے تھے، اور صرف قرآن مجید سے ان کا بس ایک دل لگ جاتا تھا، پڑھتے تھے قرآن مجید کو. یہ جو سنتے رہتے ہیں نا کہ 3 دن میں قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے، 7 دن میں قرآن مجید کو ختم کر لیا کرتے تھے، اس کی وجہ یہی ہے، یہی وجہ ہے. سوچئے ایک ایک لفظ جس کا اتنا بڑا ثواب کا حامل ہے، لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے. جب الف بندہ پڑھے گا تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو دے گا، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طرح لام جب پڑھے گا تو اس کی بھی 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف ہوں گے. سوچیے کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا محروم کرتے ہیں. ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ قلبی تعلق قائم کرنا چاہیے. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جہاں قرآن پڑھیں وہاں قرآن مجید کو بعد میں سیکھیں بھی صحیح، تہیہ کر لیں کہ اس ماہ میں انشاءاللہ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی تفسیر میں سن لوں گا، یا کوئی نہ کوئی تفسیر میں پڑھ لوں گا. اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کوشش کریں کہ وہ سیکھیں، آئیں مساجد میں، وہاں حلقات ہوں گے، کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوگا جو قرآن پڑھنا جانتا ہوگا اس کو سنا دیں، اسی سے ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی میں قرآن پڑھنے آیا ہوں، مجھے تھوڑا سا سن لیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے سکھا دیں. کیا ہے، دنیا کے اور کاموں کے لیے ہم بڑے بڑے طویل سفر بھی کر سکتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، وقت بھی دے سکتے ہیں، مگر اس ماہ میں ہم قرآن مجید کے لیے کوشش نہ کریں؟ ضرور کوشش کرنی چاہیے. ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ اس وقت جو ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ میں پریشان ہوں، کیا وجہ ہے کہ مجھے اندیکھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ میرے گھر میں سب کچھ ہے مگر برکت نظر نہیں آتی، کیا وجہ ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر رہ رہے ہیں مگر ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں. یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے. اس کا سبب صرف ہم ہیں، ہم، اور اس کی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے. ہم نے قرآن مجید کو ایک طرف رکھا اور اپنی مرضی سے چلنا چاہا تو آپ جائیں سوچ، ہم سوچ سکتے ہیں میری اپنی مرضی ہو، آپ کی اپنی ہو، ان کی اپنی ہو، تو کیا یہ مرضیاں ٹکرائیں گی؟ نہیں. لیکن جب اللہ کی مرضی سب کو معلوم ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے تو کیا ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک دوسرے کا دست و بازو نہیں بن سکتے؟ ہم بھائی بھائی نہیں بن سکتے؟ اور پھر یہ حال، یہ عالم جب ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوگی. قرآن، شہر القرآن، یہ مہینہ قرآن مجید کا ہے، اس ماہ میں قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. پہلے تو قرآن مجید کو ہی دیکھ لیجئے. قرآن مجید کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، خود کا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بڑی اہمیت ہے اس کی. قرآن اور رمضان اکٹھے ہیں. رمضان آئے قرآن کو ہم الگ کر دیں تو رمضان کی کا کوئی مزہ نہیں، صرف روزے ہیں خالی خولی، روزے رکھے، نمازیں پڑھ لیں، کافی ہے نا. قرآن اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر رمضان کی رونق ہے ہی نہیں. اور پھر جب قرآن پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی رمضان کی رونق محسوس ہوتی ہے. اسی لیے رات کو قیام کا کہا گیا ہے کہ قیام اللیل کیا کیجئے، اور دونوں کا بڑا ثواب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص بھی رمضان کے روزے رکھے دو بنیادوں پہ، پہلا تو اس کا ایمان ہو کہ واقعی اللہ نے مجھ پر یہ فرض کیا ہے، اس فرض کو میں ادا کر رہا ہوں، اور دوسرا رمضان اس نیت پہ رکھے کہ میں نے اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا. میں نہیں لوگوں کو باور کرانا چاہتا کہ گرمیاں ہیں میں روزے رکھ رہا ہوں گویا اسلام پر اللہ پر بڑا احسان کر رہا ہوں، نہیں، اور نہ لوگوں سے تعریف سننا چاہتا ہوں، صرف احتسابن محض اللہ کی رضا کی خاطر اس سے لینا ہے سب کچھ. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے پچھلے گناہ میں معاف کر دوں گا. اور یہی بات آپ نے قیام کی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھیے جس طرح روزے کا ثواب ہے ویسے قیام اللیل کا ثواب بتایا. قیام گو ہے نفل کی نماز، لیکن یہ نفل رمضان میں جب ادا کریں گے تو دوسرے مہینوں میں فرض جو ادا کیا جاتا ہے اس کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. قرآن سننے کا الگ، قیام کرنے کا الگ، نوافل پڑھنے کا الگ، بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی عنایات ہیں رب کی طرف سے جو ہمیں دینا چاہتا ہے. اس لیے تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا مگر اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا. آخری بات جو اسی رمضان کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں ہماری ساری نیکیاں لکھتے ہیں، انہی نیکیوں میں ہر نیکی کا ایک ثواب بھی بتایا گیا ان کو کہ یہ نماز پڑھے تو اس کا یہ ثواب، یہ کرے تو اس کا یہ ثواب، صدقہ کرے تو یہ ثواب، زکوٰۃ دے تو یہ ثواب، حج کرے تو یہ ثواب. لیکن جب روزہ بندہ رکھ بیٹھتا ہے تو فرشتہ دیکھتا ہے ثواب کی لسٹ میں روزے کا نام تو لکھا ہوا ہے مگر اس کا ثواب نہیں ہے. اور رب سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، ہر چیز کا ثواب تو نے بتایا ہوا ہے، اس کا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے سنو الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں جانوں وہ جانے، تم پیچھے سے ہٹ جاؤ، جو چاہوں گا میں اس کو ثواب دوں گا. اتنا بڑا، اتنا کچھ رب دینے پہ آیا ہے. اور واقعی روزہ جو ہے مومن صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھتا. کیوں اللہ نے فرمایا یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے؟ دیکھیے حسن ظن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں، ایک روزے دار کے بارے میں، کہ اس نے روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے. کتنا حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، یہ اگر چاہتا تو الگ علیحدگی میں بیٹھ کے خاموشی سے دو چار گھونٹ ٹھنڈے گلاس کے شربت کے پی سکتا تھا، کسی کو کیا معلوم ہونا تھا. یہ چاہتا تو الگ کمرے میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کھانا وانا کھا سکتا تھا، مگر نہیں کھایا. کس نے اس سے پوچھنا تھا کہ بھئی تم کیوں شربت پیا تم نے، یا کیوں کھانا کھایا تم نے؟ کس نے پوچھنا تھا؟ کون جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ابھی کیا گیا ہے؟ مگر کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے؟ اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، مگر نہیں کھا رہا. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، اس بندے نے یہ روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے. یہ چاہتا تو کھا سکتا تھا، مگر جس چیز نے اس کو روکا وہ میری فرما برداری تھی، میری اطاعت تھی، اس کا یہ جذبہ تھا جس کی میں قدر کرتے ہوئے فرماتا ہوں کہ الصوم لی وان اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، میں خود اس کی جزا دوں گا، تم چھوڑ دو. رب بڑی مہربانیاں کرنے کو آیا ہے، حقیقت ہے. کوئی پتہ نہیں یا آئندہ سال ہم زندہ رہتے بھی ہیں کہ نہیں, کچھ پتہ نہیں. اس لیے آئندہ کے چانسز جو ہیں نا, یا اس کے احتمالات, وہ ہمیں دماغ سے نکالنے چاہیے. کچھ نہ کچھ اگر رب توفیق دینے پہ آیا ہے تو ہم کر ڈالیں, انشاءاللہ اللہ بھی ہم پر بڑا مہربان ہوگا اور ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.